اس وقت اگلا موضوع ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں. محترم جناب ڈاکٹر ضمیر اختر خان صاحب, نائب ناظم نشر و اشاعت, میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چمی گویا مسلمانم بلرزم کے موضوع پر خطاب فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله العظيم. یہ جو اب آگے دعائیں میں مانگوں گا, اس کے لیے پورے خلوص کے ساتھ آپ بھی دعا میں شریک ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ تو میرے لیے ہے, میں نے اپنے لیے کیا, آپ نے آمین کیا, اللہ ایسا ہی کرے. دوسری دعا ہے, اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. امیر تنظیم اسلامی, رفقا اور احباب گرامی, میرا جو موضوع ہے فارسی میں ہے اور آیات میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہیں ظاہر ہے عربی میں, تو ان کو کوشش کریں گے, امتحان میں ڈالا ہے ناظم تربیت صاحب نے مجھے. اس لیے ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ جی آپ تو پہلے اپنے اس موضوع کی وضاحت کیجئے کہ اس میں کیا کہیں گے آپ. میں نے کہا اس میں ایک تو امکان یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اقبال کے مزید اشعار سنا کر بس گفتگو ختم کر لوں, اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو پیغام ہے اس کے حوالے سے اپنے رفقا سے عرض کروں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم, کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں تو کانپ جاتا ہوں. وہ کل جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے, شروع میں میں نے ڈسٹربنس محسوس کی, بعد میں میں نے ان کو پسند کیا. وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب عبدالسمیع صاحب کی ہر بات کی یا تائید کر رہے تھے یا سر ہلا رہے تھے یا سبحان اللہ کر رہے تھے یا ماشاء اللہ کر رہے تھے, تو مطلب وہ ہی واز ود دا اسپیکر. تو اس سے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا, وہ کچھ لے کے جائیں گے. اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ ہم سب کا یہ مقصد یہاں جو اجتماع اتنا بڑا اجتماع ماشاءاللہ کل پاکستان اجتماع ہے اس پر مصارف آئے ہیں, تو پانچ چیزیں اگر ہم یہاں سے لے کے جائیں گے تو ان کو میں پہلے جلدی گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ ایمان, جس ایمان کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں اس ایمان کی بڑھوتری کا سامان کرتے ہوئے واپس جائیں. جب ہم واپس جا رہے ہوں تو ہمیں محسوس ہو کہ وی آر کیرنگ ہوم سم تھنگ, اور وہ ایمان کی حرارت لے کے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو فکر الحمدللہ سالہ سال سے یہاں پہ بانی محترم رحمہ اللہ وہ ایک لفظ بولتے تھے ٹو ہیمر ان, تو ان کے انداز میں وہ ہیمرنگ ہوتی تھی ریل ان ریئل سینس, یعنی وہ اپنے باڈی لینگویج سے بھی ہیمر ان کرتے تھے اور پھر اپنی لاجک سے اور ماشاءاللہ قرآن و سنت سے مزین. تو اس فکر کی پختگی کا سامان کر کے جائیں ہم. اس حوالے سے گزارش میری یہ ہوگی کہ جو شخص بھی بول رہے ہیں ان میں سے دو باتیں ہوں گی نا, یا تو وہ صحیح باتیں ساری کر رہے ہیں تو الحمدللہ آپ کی بھی سوچ اسی کے مطابق ہے تو گویا فکر پختہ ہوگی, لیکن جو بولنے والے ہیں ادھر سے ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ اتنے ویجیلنٹ ہوں, اتنے بیدار ہوں اور بالکل جاگ رہے ہوں کہ بعد میں ان سے جا کے کہیں گے نا وہ سہ ہو گیا آپ سے, وہ فلان جگہ جو ہے نا آپ نے مس کر لیا ہے وہ پوائنٹ, تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. چونکہ ہم بھی تو اپنا سبق سنانے آئے ہیں نا, امیر محترم تشریف فرمائے ان کو سنا رہے ہیں, وہ تسبیح کریں گے تو اس کا مطلب کسی اور جگہ بھی جا کے اس کو اسی طرح بیان کریں گے. تو فکر کی پختگی. تیسری چیز یہ ہے کہ جو دینی فرائض ہیں ہمارے ان کو اچھی طرح سے, اور فرائض کا جو کانسیپٹ ہمارا ہے, اور پھر خاص طور پر مسنون طریقے سے جو ہم نے ان فرائض کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور ادائیگی کا جو طریقہ اختیار کرنا ہے اس کی بھی یاد دہانی کر کے. چوتھا یہ کہ اجتماع کے موقع پر پورا سال جو لوگ جو تنظیم کی روح ہے یا دین کی روح ہے یوں کہنا چاہیے اس کے مطابق چلنا چاہیے قافلے کے ساتھ, وہ نہیں چل پا رہے ہوتے, اگر یہاں پہنچ گئے ہیں تو الحمدللہ تو یہاں سے وہ کچھ لے کے جائیں اور فعالیت اپنے اندر پیدا کر کے واپس جائیں, تو یہ بھی ایک مقصد ہے اس کا, اور یہ بیان یہ سب کچھ اسی لیے ہو. اور آخری بات یہ ہے ماشاءاللہ جو فعال رفقا ہیں وہ ایک ولولہ تازہ لے کے جائے کہ اب تک جتنی فعالیت ہماری تھی اس سے بھی بڑھ کر ہم آگے کام کریں گے, تو انشاءاللہ پھر یہ کہ یہ جو اجتماع ہے اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب ہم آتے ہیں موضوع. خورشید صاحب نے دونوں اشعار پڑھ لیے, میرے لیے چھوڑا کچھ نہیں ہے, پھر بھی میں دہراتا ہوں. چمی گویم مسلمانم بلرزم, جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں تو کہاں جاتا ہوں کہ دان مشکلات لا الہ لا الہ کے تقاضے بڑے سخت ہیں. تو میں اس کے لیے سوچ رہا تھا کہ یہ اقبال نے کیسے محسوس کیا, تو مجھے بہت عمدہ مثال جو ہے وہ صحابہ اکرام کی زندگی سے مل گئی. جو لوگ صرف گفتار کے نہیں ہوتے ہیں, عمل کی دنیا سے جن کا تعلق ہوتا ہے, تو وہ ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. تو وہ اگر ان کے یعنی ان کی وسعت میں ہے, استطاعت میں ہے, تو وہ لگ جاتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسا حکم آ گیا ہے کہ جو ان کی استطاعت سے بڑھ کر ہے تو وہ کانپ جاتے ہیں. چنانچہ آپ نے بانی محترم کا یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 نازل ہوئی, جس کو میں نے ابھی تلاوت بھی کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کے تقوی کا. تو بانی محترم کے الفاظ میں دہراتا ہوں کہ صحابہ اکرام کانپ گئے, ان پہ لرزہ طاری ہوا کہ اس کا جو حق ہے, اللہ کا جو حق ہے, اس کے شایوں کون اس کا تقوی اختیار کر سکتا ہے. تو اللہ کو رحم آیا ان پر, اور ان کے اخلاص کو قبول کرتے ہوئے رب نے پھر ان کے لیے وسعت پیدا کر دی سورہ تغابن میں. اچھا تم نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لیا, تم ہمارے شایان شاید تقوی ادا جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکو گے, تو ہم تمہیں وہ راستہ بتاتے ہیں جو تمہارے امکان میں ہے. فتقوا اللہ ما استطعتم, تقوی ویسا تو اختیار کرو نا جیسا تمہاری حد امکان میں, تمہاری حد استطاعت میں ہے. اس کو بھی بانی محترم نے یوں فرمایا تھا کہ صحابہ اکرام نے سائی آف ریلیف لی، الحمدللہ اب تو ہم کریں گے، لگائیں گے، کھپائیں گے اپنے آپ کو. مزید بھی اس زمن میں قرآن مجید میں سہولت پیدا کی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر شخص کی جو وسعت ہے اس کے مطابق ہی اسی کا تو امتحان ہے. البتہ یہ جو وسعت ہے نا، اس کے حوالے سے ہماری جو اپروچ ہے وہ ڈیول ہے، یعنی جب میری ذات کے حوالے سے میں نمایاں ہونا چاہتا ہوں دوسروں کے سامنے، کسی بھی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، لیڈرشپ کے اعتبار سے، اور دنیا کے کسی میدان میں، تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایوری بڈی مسٹ ریکگنائز دیٹ آئی اسٹینڈ آؤٹ ٹو بی یونیک. ایسا ہی ہے نا کہ میں دوسروں سے سب سے بہتر ہوں، اور بلکہ ایسی تعریف سن کے محظوظ بھی ہوتا ہوں. لیکن دوسری طرف جب دین کا معاملہ آتا ہے، روحانیت کا معاملہ آتا ہے، اخلاق کا پہلو آتا ہے، تو اس میں کیا ہے، کم سے کم پہ اکتفا. اور بعض لوگ تو بڑی عجیب بات کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم بٹ یو نو آئی بلیو، آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم بٹ آئی ڈو بلیو. وٹ کائنڈ آف بلیف از دس، کہ آپ پریکٹسنگ نہیں ہیں اور ایمان پھر بھی رکھتے ہیں. تو یہ جو موضوع ہے ہمارا اصل میں، خاص طور پر اس حوالے سے جو آیات میں نے شروع اس میں پڑھی تھی، ہم مدعی ہیں اس کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک، وہ جو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل بچپنے کے وہ الفاظ ہیں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. ہر شخص جو ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے، چونکہ یہ ہمارا اجتماع ہے اور ہم اپنے آپ سے ہی جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، ہر شخص اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے انی عبد اللہ، اندر سے آواز کیا آ رہی ہے، کیا واقعی میں اللہ کا بندہ ہوں؟ اور اگر میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں تو اس کے بعد کچھ اس کے لیے ٹیسٹ ہیں، ان سے گزرنا پڑے گا. اس حوالے سے اب جو عبادت کا بنیادی طور پر تقاضا ہے وہ یہ کہ یہ تو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، یہ تو میرا مقصد وجود ہے، مجھے اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسی کے ساتھ پھر یہ تو حقیقت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ہم نے، میں نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو بجز اس کے کو میری بندگی کریں. حکم بھی دے دیا، یا ایو ناس، لوگو عبد اللہ، اس اللہ کی بندگی کرو جو تمہارا رب ہے. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، تو تمہارا خالق، تمہارا رب. بلکہ ترتیب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، اور انسان کی فطرت کے عین مطابق، ظاہر ہے اللہ ہی نے تو فطرت بنائی ہے، فطرت اللہ ہے. تو رب اور خالق ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس کے بندے بن کر رہے ہیں. یہ بندہ بننا ہم نے الحمدللہ سمجھا ہوا ہے، صرف آج کی گفتگو میں اس کو پھر سے تازہ کرنا ہے کہ واقعتاً ہم اللہ کے بندے ہیں. اس حوالے سے ہمارا جو تصور ہے عبادت کا، الحمدللہ وہ اس محدود تصور سے بالکل مختلف ہے کہ جو اس وقت پورے مسلمانوں، یعنی عالم اسلام میں، جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں، حتیٰ کہ عالم عرب میں جہاں ماشاءاللہ قرآن مجید نازل ہوا، قرآن کی اصطلاحات سے وہ واقف ہیں، تو ان سے بھی اگر کسی شخص کے بارے میں پوچھے کہ یہ کیسا ہے تو وہ کہیں گے بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے. بس اس سے آگے گویا کہ عبادت کا تصور نہیں آتا. اور ہمیں معلوم ہے عبادت کا کیا مطلب ہے. عبادت کا مطلب ہے اللہ کے سامنے پوری عاجزی کے ساتھ، مگر اس کی محبت کے ساتھ جھک جانا، بچ جانا، اس کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے بچھا دینا کہ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے. اور اسی تصور کو ہم نے پھر اس طرح بھی سمجھایا اللہ کے فضل و کرم سے، جب تقاضا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو کر عبادت کا حق ادا ہوگا. ابھی میں آپ کو سورہ بینہ کی ایک آیت سناؤں گا. جو ہمارا محدود تصور ہے عبادت کا وہ کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ عبادات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت معاون بلکہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے اس اعتبار سے کہ ایک شخص ان کے بغیر بندہ بن ہی نہیں سکتا، عبد بن ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود صرف انہی پر عبادت محصور نہیں ہے، انہی تک محدود نہیں ہے، عبادت کا وسیع تصور ہے. اور وہ عبادت کا وسیع تصور کیا ہے؟ سورہ بینہ کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله، ان کو حکم نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، مخلصین له الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اور دین ابھی آپ نے سمجھ لیا کیا ہے؟ پورا ضابطہ زندگی، پورا نظام حیات جس میں عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست، حکومت، عدالت، ہر چیز شامل ہے، پوری زندگی. اب یہ یعنی احساس ہے ساری زندگی، حسر کا انداز پوری زندگی. اس کے بعد فرمایا گیا حنفاء یکسو ہو کے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پہلے عبادت کا تقاضا کیا گیا، دین کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے، اور دین بمانا پورا نظام زندگی. دین کا مطلب صرف عقائد، عبادات اور رسومات تک محدود نہیں، پورا نظام زندگی. اور پھر نماز قائم کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا تصور پہلے دیا جا رہا ہے اور پھر نماز کو پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری معاون ثابت ہوگی. اس پورے تصور کو اختیار کرنے میں بڑی مشکلات ہیں کہ دانم مشکلات لا الہ، اس میں قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی. تو ہم نے تمہارے لیے زبردست قسم کا یہ نظام دیا ہے عبادات کا. اسی لیے آپ دیکھیں کل نظام زندگی کو اختیار کرتے ہوئے جو مختلف اور مشکلات، بڑی بڑی رکاوٹیں، ہرڈلز آتی ہیں، ان کو چھوڑیے، ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، ہمارے اپنے اندر جو طوفان برپا ہو رہے ہوتے ہیں. یہ شعر بھی ہمارے بہت عام ہوا ہے مولانا روم کا، نفس ما ہم کم تر از فرعون نے، اندازہ کیجیے ہمارے اندر جو ہے اس عبادت کے خلاف سب سے بڑا جو باغی وہ ہمارا اپنا نفس ہے. اور نوٹ کیجیے اللہ پاک نے خود اس کو ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں بیان کیا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے اندر ہی بت خانہ بنا لیا ہے، اس کو باہر کسی اور بت خانے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ جو تقاضا ہے کل نظام کو اللہ کی بندگی کے تابع بنانا، اس میں باہر کے تاغوت تو وہ بعد میں کنفرنٹ کریں گے، سب سے پہلے اندر کا تاغوت آڑے آئے گا، اس کو زیر کرنا. اسی لیے بڑی خوبصورت نماز جو پارٹ پلے کرتی ہے ہماری اس بندگی کو ہر دم تازہ رکھنے کے لیے، اس میں مرکزی آیت سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سوچئے آج کل ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑے ہائیسٹ لیول پہ یہ آئے مبارکہ ادا ہو رہی ہوتی ہے، ایک صاحب پڑھتے ہیں لیکن ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہوتا تھا انہوں نے کسی سے سن لی ہے، خود نہیں شاید اس طرح سمجھی نہیں ہے، سمجھی ہوتی تو لرز جاتے. کوئی شخص کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ لرز جائے گا، تیری ہی بندگی کرتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے. فوراً دیکھیے یہ جو بندگی آسان تو نہیں ہے، اسی لیے فوراً درخواست دائر کر لی، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس بندگی کی راہ میں اکیلے چلنا بہت مشکل ہے، تجھی سے ہم مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ جو نفس کا سرکش گھوڑا، اس کو رام کرنے کے لیے دن میں پانچ مرتبہ جو ہے یہ جو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے زمین تازہ کرے. تو یہ اس لیے دیا گیا ہے. اب ذرا تصور کیجئے، اس حد تک بہت سی باتیں آپ لوگوں کے علم میں ہیں، میں اس شعر کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بندگی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا صرف نماز پڑھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ آج پانچ نمازیں پوری کر کے میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا؟ اگر یہ ہے تو پھر ہم نہیں لرزیں گے، پھر ہم پہ کب کبھی تاری نہیں ہوگی. لیکن اگر ہر روز یہ پانچ نمازیں ہمیں اس کے لیے تیار کر رہی ہوں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یہ اگر سامنے ہوگا پھر ہم لرزیں گے روز. بلکہ اسی کانپنے کی حالت میں جب ہم رب کے دربار میں رات کو پچھلے پیر اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو زاروں کتار روئیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رفقاء گرامی، احباب، عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ حج زکات نہیں، یہ نماز روزہ حج زکات بندگی کی راہ پر آنے کے لیے بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اصل بندگی کیا ہے اور صحیح طور پر بندگی کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ جب تمام زندگی کے شعبے اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. چنانچہ اس وقت میں آپ کو صرف ریفرنس کے طور پر سورہ نور کی آیت نمبر 55، الحمدللہ لوگوں کو ازبر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ ابتدا میں تو وعدہ ہے نا اللہ کا کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے، خلافت قائم ہو جائے اور پھر اس آیت جو پلس فیلنگ ذرا آیت کی نوٹ کیجئے، اس کے بعد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کل زمین پر رب کا نظام غالب ہو گیا، اب جو بندگی ہوگی خالص اسی کی ہوگی اور پھر کوئی شرک نہیں ہوگا. ورنہ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا شرک کیا ہے اس وقت، ہم نے سمجھا ہے غیر اللہ کی حاکمیت، اور غیر مسلم دنیا کو چھوڑے 57 مسلمان ممالک کے جو آپ کو یہ جو جغرافیہ میں 57-58 مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر کس کی حاکمیت ہے؟ خود ہمارے ملک میں نظری طور پر تو ہم نے مانا ہے کہ جی اللہ ہی حاکم مطلق، سورنٹی بلانگس ٹو اللہ، ٹھیک، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اسی اعتبار سے وہ شیلٹر ہمیں مل جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ وہ فتویٰ تو نہیں لگ سکتا، لیکن عملاً ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حاکمیت عوام کی ہے، جمہور کی ہے. اب آپ دیکھیں جمہور کی حکومت قائم ہو اور وہاں مسلمان دھڑا دھڑ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، بلکہ تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ سے اسی جمہوری حکومت کے اندر مختلف اداروں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں. یہ اگر تصور ہے تو کیا حق بندگی ادا ہو گیا؟ نہیں، حق بندگی ادا نہیں ہوا. اور اگر کوئی شخص سٹرگل کیے بغیر باطل کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کیے بغیر اپنی تمام نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں نے بندگی کر لی ہے، بڑی بھول ہے، اس کی مغالطے کا شکار ہے. اگر مغالطہ کسی فہم کی کمزوری کی وجہ سے ہے تو شاید اللہ کے ہاں کچھ رعایت ہو جائے گی، لیکن اکثر و بیشتر دھوکہ دے، اپنے آپ کو انسان دھوکہ دیتا ہے بلا تشبیہ. وہ آیت میں اپنے اوپر ہمارے یہاں چسپاں نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو معلوم ہے جو لوگ غلط راہ پہ چل رہے تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، اور وہ مخلصین کو کیا کہتے تھے؟ انو مینو کما ہا آمن ہاؤ آمن صفا، ہم کیا ان کی طرح ہی ماننا ہے؟ تو اللہ نے ان کا جواب کیا دیا تھا؟ الا انہم ہم الصفا، یہ ہیں بے وقوف. کیوں؟ کہ انہوں نے یہ مغالطہ خود جان بوجھ کے پیدا کیا، بے وقوف، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا لاس اپنا، کتنا نقصان اپنا کر لیا. تو دانم مشکلات لا الہ را چمی گویم مسلمانم، بلرزم، جب یہ کہتا ہوں کہ رب کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے ارد گرد جو ہے وہ شیطان کی بندگی ہو رہی ہے، میری معیشت میں شیطان پنجے گاڑے ہوئے ہیں، میری معیشت کا نظام اس وقت جو چل رہا ہے اس نے اس اللہ کے خلاف جنگ برپا کی ہوئی ہے جس کی بندگی کا میں دعوے دار ہوں، میری معیشت ان خطوط پر استوار ہے جس نے اس کے خلاف جنگ برپا کی ہوئی ہے، جن کے طریقے پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، جن کے طریقے پہ میں عبادات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اسی طرح معاشرت میں آپ دیکھیے، جس رب کی بندگی میں کر رہا ہوں وہ رب مجھے حکم دے رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء، وہ رب مجھے حکم دے رہا ہے کل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، وہ رب جس کی بندگی کا میں دعوے دار ہوں وہ حکم دے رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یتنین علیہن من جلابیبہن، وہ تو مجھے یہ حکم دے رہا ہے، اور میری معاشرت پہ کیا چیز غالب ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جو اس وقت صورتحال ہے ہماری معاشرت کی، یہ پچھلے 25 سالوں کے اندر اندر جو ہے کہاں پہنچ چکے ہیں؟ کو ایجوکیشن سسٹم پہلے بھی ہمارے یہاں تھا، جامعات مختلف تھی، اتنا غدر نہیں تھا، اب آپ ملاحظہ کر سکتے تو کس طرف جا رہے ہیں ہم. لیکن ایسے لوگوں کو پوچھیں، مسلمان ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عبادت گزار رہے ہیں، رمضان آتا ہے تو عبادت میں سر فرشت ہوتے ہیں وہ لوگ. حضرات، وہ جو دوسری بات کہی گئی، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ اپنی دعاؤں میں بانی تنظیم اسلامی کو یاد رکھا کریں، ان کا ہم پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. یہ جو باتیں ہم ٹوٹی پھوٹی آج کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا، یقین کیجئے، ورنہ ہم بھی یہی عبادت کرتے رہتے، بڑے خوش ہوتے ہم عبادات کر رہے ہیں. اور اس وقت جس قافلے میں ہم شامل ہیں، الحمدللہ یہ بھی رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف، الحمدللہ. کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ ہماری منزل منزل ما کبریاز، رب تک پہنچنا ہے ہم نے، اس کی رضا ہم نے حاصل کرنی ہے، لہذا ہم رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف. کتنے ہیں جا چکے ہیں؟ خود بانی محترم رب کے ہاں پہنچ چکے ہیں، ان کے اور مخلصین کتنے جا چکے ہیں، ہم بھی اس طرف چل رہے ہیں. اس میں کمی نہ آنے پائے، یہ کمی آئی اگر تو پھر ہم خود خسارے میں ہوں گے، یہ قافلہ چلے گا، یہ اللہ کا قافلہ ہے. اولئک حزب اللہ، اللہ کا قافلہ ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا حزب ہے، یہ چلتا رہے گا، اور قیامت سے پہلے کل روح ارضی پر بندگی کا حق ادا ہوگا. آپ سے مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں مناسب وقت پہ بندگی کے یہ تصور اجاگر کر کے تمہارے دلوں اور دماغوں میں اتارا گیا تھا، تو تم نے اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کی، کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی، کتنا اپنے آپ کو تھکایا، کتنا پسینہ بہایا. آپ کو معلوم ہے اس بندگی کو قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے خون بہایا ہے. ہمارا آج تک اس طرح سے ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا نا، کیا اس کے لیے ہم ذہنن قلبن جسمن تیار ہیں کہ رب؟ اچھا، وہ ایک ہمارے لیے کنسیشن ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ جنگ مت مانگو اللہ سے، لیکن اگر حق اور باطل کی کشمکش ہو ہی جائے تو پھر تم نے پیچھے نہیں پھرنی، پھر تو اس راہ میں کہاں آ کے سرخرو ہونا ہے. ایک اور بات کی وضاحت اس حوالے سے، وہ بھی کانپنے کی جگہ ہے، کہ جب ہم نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سبق ہمیں یاد ہے، اس کو دہراتے رہتے ہیں، تو ایک پہلو کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا، وہ یہ ہے کہ یہ کسی صرف دنیاوی تمہ کے لیے نہیں، اپنی ہجمنی دنیا میں قائم کرنے کے لیے نہیں، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے اور رب کا فیور لینے کے لیے اور اس کی محبت کے تحت ہی ہم کام کر رہے ہیں، تب جا کر یہ بندگی، یہ ہمارے سارے اعمال بندگی والے ہوں گے. مارے بندے کی جو ہے اگرچہ وہ بھی اطاعت جو مجبوری کے تحت کی جاتی ہے وہ بھی بندگی کے ذیل میں آتی ہے، وہ بھی عبادت کے ذیل میں ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید میں، جب فرعون نے احسان جتلایا کہ ہم نے تمہیں پالا پوسا، تو طرف جو جواب دیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھ پہ احسان جتلا رہے ہو، پوری میری قوم تم نے، عبدت بنی اسرائیل، تم نے تو ساری میری قوم کو جو ہے وہ اپنا جو ہے غلام بنایا ہوا ہے ان سے. اب یہ کون سی بات تھی؟ یہ بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو جا کر جو گھٹنے ٹیکتا ہو یا سجدہ کرتا ہو فرعون کے سامنے، اس کی اطاعت کر رہے تھے، اس کے نظام کے تحت رہ رہے تھے، وہاں جی رہے تھے، وہاں کھا پی رہے تھے. اس چیز کو تعبیر کیا گیا اسے، اس حوالے سے بھی اگر اس نظام جو باطل موجود ہے اس کے تحت ہم چلتے رہیں اور ہماری زندگی کی گاڑی چلتی رہے، ہم ڈسٹرب نہ ہوں، ہم پریشان نہ ہوں، یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے. اور اگر ہم انڈر پروٹیسٹ یہاں پہ رہ رہے ہیں، مجھے اللہ کوئی اور جگہ تو دے، اور جب تک کوئی اور جگہ نہیں ہے فتو حاجرو الیہ، جس کی طرف کے ہجرت کر کے جایا جائے، اس وقت تک پھر یہاں بانشائے درویشی، اس پر عمل پیرا رہے ہیں، یہ ہوگا تو عبادت ہوگی. تو محبت الہی کے تحت یہ بندگی ہماری. اچھا اس حوالے سے بھی نوٹ کیجئے کہ ہمارے ہاں جو بس بات ابھی انشاءاللہ میں مکمل کروں گا، وہ یہ کہ بندگی کا یہ تصور تمام انبیاء علیہ السلام کے نزدیک متفقہ ہے. دلیل اس کی کیا ہے کہ دیکھیے، اگر فرعون کو یہ بات بتا دی جاتی کہ اقتدار جس طرح تم چلانا چاہتے ہو چلاؤ، صرف کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ کر ہمارے رب کی بندگی کر لیا کرو، اس کو کوئی اس پہ اعتراض نہ ہوتا، یقین کیجیے وہ آ جاتا تھوڑی دیر کے لیے، چینج کے لیے آ جاتا. اسے بھی معلوم تھا اور جو دعوت دینے والا تھا اس کو بھی معلوم تھا. دعوت دینے والا اس سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ تو خدا نہیں ہے، خدا اور ہے، اللہ وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے جو آگے نظام کے لیے خطرہ بنتی ہے. یہی چیز اب حضور کے حوالے سے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ تقاضا کرتے کہ تمہاری جو مرضی کرتے رہو، کچھ چیزیں میں تمہیں بتلاتا ہوں وہ بھی تم آ کے کر لیا کرو، پانچ وقت دن میں نماز پڑھ لیا کرو، جو صاحب دولت ہیں وہ کچھ پیسے کلیکٹ کر کے ہمیں دے دیا کریں، رمضان میں ہم روزے رکھیں گے تم بھی رکھ لیا کرو، تو کسی کو نہ پرابلم ہوتی. بہرحال روزے کا فائدہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، آج سائنٹیفکلی بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے دن جو ہے دن میں اتنے گھنٹے انسان فاقہ کرے تو اس کے لیے فزیکلی بڑا اچھا ہوتا ہے. اس وقت بھی بڑے بڑے حکامات ہیں، ان کو بھی معلوم ہوا ہوگا کہ فاقہ کرنا، پیٹ کو خالی رکھنا، معدے کو، یہ مفید ہو سکتا، کر سکتے تھے. کیا چیز تھی جس پر اتنا طوفان برپا ہو گیا؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ تقاضا کیا جا رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب سمپل یہ نہیں تھا کہ بس عقیدے کی حد تک رب اللہ کو مان لو اور اس کے بعد تم فارغ ہو جو کرو. اچھا اس چیز کو بلکہ کنورسلی آپ دیکھیے، بالکل اپوزٹ سائڈ سے، تو آج کا مسلمان نہیں سمجھتا، حضور کے دور کا ابو جہل بخوبی سمجھتا تھا. بس میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو عرض کیا گیا چمی گو یم مسلمانم بلرزم، ایک تو مقصد تخلیق کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا کہ کیا میں اپنا مقصد زندگی پورا کر رہا ہوں، اس لیے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. لیکن یہ وہ صرف بندگی نماز پڑھ کے کہ میں نے بندگی ادا کر لی اور شرمندگی سے میں نکل آیا ہوں، یہ نہیں ہے اللہ کے دین کے لیے جدوجہد. دوسری بات یہ کہ محدود تصور کے تحت جو ہمارے ارد گرد راسخ ہو چکے ہیں عبادت کے تصورات، ان کو زائل کرنے کے لیے، ان کو ذرا ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، ان کو کم کرنے کے لیے، اگر ختم نہیں تو کم کرنے کے لیے بھی کچھ کردار میں ادا کر رہا ہوں، تو پھر تو کانپنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر نہیں کر رہا ہوں، میرا تصور بندگی کل دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اور میرے بھائی رشتہ داروں دیگر جاننے والوں ملنے والوں کا تصور بندگی صرف نماز روزے تک ہے، تو پھر بھی مجھے ڈرنا چاہیے. اس کے علاوہ انفرادی زندگی میں جو ہم عبادات کا نظام اختیار کر رہے ہیں، اس پر کوئی تساہل نہ ہو اس حوالے سے کہ چونکہ ہم تو نظام کی بات کر رہے ہیں تو جلدی جلدی فرض نماز ادا کر لی اور اس کے بعد ہم نکل گئے ہیں دعوت دین کے لیے، تو دیکھیے یہ بھی خلط مبحث ہو جائے گا اور پھر ترتیب ہم الٹ دیں گے. جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اس وقت بالکل قائم ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی عبادت کا جو جزوی تصور ہے اس کے حوالے سے انذار کرنا، خود اپنے آپ کو بھی بتانا کہ دیکھیں ہم نے یہ آیت بارہ سنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ماننا اور کسی کو ٹال دینا دنیا میں ذلت کا باعث اور آخرت میں شدید عذاب کا باعث، تو اس کی زد میں ہم دنیا میں بھی آ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی. تو یہی چیز جو اپنے معاشرے میں بھی پھیلانا اور الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں، ہمارے جاننے والے، ہمارے واقف لوگ، وہ اس بات کو اچھی طرح پہچان جائیں کہ تصور بندگی کیا ہے، تو گویا پھر ہم سرخرو ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ عبادت کی تکمیل اسی وقت، ایک تو اشارہ ہو گیا سورہ نور کی آیت 55 کے حوالے سے کہ بندگی کا، کامل بندگی کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب رب کی دھرتی پر رب کا نظام پورے کا پورا نافذ ہوگا. اسی لیے آپ کو معلوم ہے جو مقصد تخلیق ہے سارے انسانوں کا، اس کو پورا کرنے کے لیے بطور نمونہ کل کرائے ارضی پر ایک وقت میں رب کی بندگی کی جائے، یہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے. اسی لیے حضور نے پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر رب کا دین غالب ہو کر رہے گا. اور پھر جو شخص رب کی بندگی میں نہیں آئے گا وہ محروم ہوگا، وہ مارا جائے گا، وہ رب کے ہاں پہنچے گا، رسوا ہو جائے گا. آخری بات حضرات وہ یہ ہے کہ اجتماع میں آتے ہوئے بھی، جس جذبے کے ساتھ ہم آئے، اور جاتے ہوئے بھی، اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک خالص انقلابی فکر کو لے کے چل رہے ہیں تو شیطان بھی ہم سے بے خبر ہو کے غافل نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے. اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت، اور جب بھی کوئی اشکال ہو تو فوری طور پر رجوع امیر محترم کے ساتھ ہماری سموتات کی بیعت جہاں اس قافلے میں چلنے کے لیے وہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ ان سے رہنمائی حاصل کریں. اور بانی محترم رحمت اللہ علیہ، اب دیکھیے یہ اس دور کے جو مثبت چیزیں ہیں جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رات جب وہ خطاب میں سن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کوئی آج سے کوئی 400-500 سال پہلے کا یہ دور ہوتا تو ہمارے لیے جیسے ہی بانی محترم دنیا سے رخصت ہوتے تو وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا. اب آپ دیکھیں ان سے براہ راست ہم انہیں کی زبان میں اب بھی جو ہے وہ یہ فکر جو ہے تازہ کر کے بالکل ویسی ہی تازگی محسوس کرتے ہیں جیسے کہ ان کی زندگی میں تھی، اور اس کو ہمیں اسی طرح فیل کرنا چاہیے. شیطان جو ہے وہ دیکھ کے ہدف کو نشانہ بناتا، وہ اپنا دیکھتا ہے کہ کون اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو محدود تصور عبادت ہے وہ کہتا ہے گم رکھو ذکر و فکر صبح و گائی میں، اسے پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں، اسے اس میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی اس کو اس سے ہے کہ جب آپ کہیں گے رب کی دھرتی پر رب کا نظام، کوئی تاغوت چھوٹا یا بڑا ناقابل قبول، لا الہ الا اللہ کی ضرب سے ہر تاغوت کو میں جو مسمار کروں گا، اب شیطان الرٹ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور اخلاص کیا ہے؟ عبادت کی روح ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا جامع تصور جو ہم نے اب تک سیکھ رکھا ہے اس کو آگے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قافلے کو صدا چلتے رہنا، اور انشاءاللہ ایک وقت ہوگا ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا، یہ قافلہ چلتا رہے گا، یہ دواں دواں رہے گا اپنی منزل کی طرف. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم.